بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ العرب وهلا جم عارف بالله حضرت مولانا حكيم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا نعتیہ کلام میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ مخدوم و مکرم لسان اختر حضرت صوفی ممتاز احمد صاحب مد ذلہ العالی کے حکم پر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور عنوان ہے یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، کیونکہ حضرت والا دعو برکات دوم العالیہ کو یہ نعتیہ کلام بہت محبوب ہے، پسند ہے، اور بندہ حادثہ کو بھی یہ پسند ہے. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. بلا جان کیا جاموں میں نائے عالم، تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ. بلا جان کیا جام مینائے عالم، تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہے ہوگی جو پائے گا دل
تو کہے سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی اشعار
نگاہوں میں سلطانیت ہے ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ نگاہوں میں سلطان نیت ہے چہ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون
بڑا لطف دیتا ہے نام
مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ.
سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كف الغضب كف الله عذابه يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم حاضرین سامعین سامعات, دل میں داعیہ کچھ ہوتا ہے, دل کچھ کہتا ہے, زبان کچھ کہتی ہے. خدا تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی خواہشات کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. انسان جو چاہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی پورا ہو جائے, بلکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. دل میں کچھ دائیاں لے کے حاضر ہوتا ہوں کہ یہ بیان کر دیں گے وہ بیان کر دیں گے, لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہلوانا, زبان اسی کی مرضی سے ہلتی ہے. بہرحال آج ارادہ یہ تھا کہ ایک مرض جو بہت عام ہے, ہمیشہ سے ہے, اگر اس زمانے میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے, اور وہ ہے غصہ. اور غصے کی جڑ تکبر ہے, لیکن غصہ آج کل پڑھنے کی اور وجوہات بھی ہیں کہ آج کل انسان کی زندگی میں ذہنی کھینچاؤ, جس کو انگریزی میں ٹینشن کہتے ہیں. بعض لوگوں کا نام ہی انکل ٹینشن پڑ گیا ہے, ہر وقت وہ ٹینشن میں رہتے ہیں. اس ذہنی کھینچاؤ کی وجہ سے انسان کا غصہ بڑھ جاتا ہے, اور اسی کی وجہ سے جسمانی امراض یعنی بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے. ایک وجہ غصے کی بلڈ پریشر بھی ہے, بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے اور اس سے غصہ بڑھ جاتا ہے. چونکہ اس میں نیند کی کمی اور یہ کاروباری ٹینشن, معاش کی ٹینشن, مختلف مسائل, اولاد کے مسائل, بہت ساری پریشانیاں. ہمارے ایک دوست سید سرور صاحب وہ کہتے رہتے ہیں کہ آج کل ہر آدمی پریشان ہے. کوئی کہتا ہے بجلی کا بل مہنگا ہو گیا, کوئی کہتا ہے کہ بھنڈی مہنگی ہو گئی, کوئی کہتا ہے دودھ, آج کل تو ہر چیز ہی مہنگی ہے. تو غصہ جو ہے اس کی اصل جو جڑ ہے وہ تو تکبر ہے. جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے, تو غصہ وہیں نافذ ہوتا ہے. اور یہ شیطانی مرض ہے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ غصہ شیطان سے ہے، یعنی شیطان کے وساوس اور اثر سے غصہ پیدا ہوتا ہے، اور جب تم میں سے کسی کو بھیجا غصہ آئے تو چونکہ شیطان آگ سے ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ پانی پی لے یا وضو کر لے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایسی حالت میں تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ یہ آیت میں نے تلاوت کی، تو اصل آیت تو غصے کے مضمون کی والکاظمین الغیظ سے شروع ہوتی ہے، کہ جو لوگ اپنے غصے کو گھونٹ لیتے ہیں. کظم کے معنی ہمارے حضرت نے روح المعانی سے فرمایا تفسیر، کظم کے معنی ہے جیسے مشک پہلے زمانے میں ہوتی تھی چمڑے کی، اس میں پانی بھر بھر کے گھروں میں پہنچاتے تھے، تو اس کو جب پانی سے خوب بھر جاتی تھی، پانی ابلنے لگتا تھا، پھر اس کو کس کے باندھے تھے، اس کو کہتے ہیں کظم. شد رأس القربة عند انتلائها، یہ مشک کا منہ کس کے بند کر دینا جب وہ بھر جائے، ابلنے لگے پانی. ایسے ہی غصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے دل میں ایک چنگاری ہے، جب غصہ آتا ہے تو وہ چنگاری بھڑکنے لگتا ہے شیطان کے اثر سے، اور پھر اس کی رگیں کھل جاتی ہیں، اوداج یہ جو دائیں بائیں رگیں ہیں خون کی، یہ کھل جاتی ہیں، اور آنکھیں اس کی سرخ ہو جاتی ہیں، آگ کے اثر سے سرخ ہو جاتی ہیں. تو آیت تو یہاں سے شروع ہوتی ہے والکاظمین الغیظ، لیکن جو میں نے آیت شروع سے تلاوت کی کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ جو غصے کو ضبط کرتے ہیں، تو کن لوگوں کی صفات ہے، ان کا کیا انعام ہے، تو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ اپنے رب کی طرف، اس کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف تیزی سے دوڑو، سبقت دوڑو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. ارضها السماوات والارض، یہ جنت ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے، اس کی مثال دینا مشکل ہے. تو فرمایا کہ اس کی جو چوڑائی ہے جنت کی وہ اتنی ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک ساری جو کائنات ہے نا، ساری کی ساری اس میں سما جائے، اتنی چوڑائی ہے اس کی. اب ہماری عقلیں محدود ہیں، ہم کہاں جانیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے. یہ جو سورج ہے زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہے، 9,30,00,000 میل دور، اور یہ سورج ہماری کائنات کا ایک حصہ ہے، اور کائنات کے اندر اس جیسی کروڑوں کائناتیں ہیں، زمین و آسمان کے اندر کروڑوں ہماری جیسی کائناتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو ہم سے سورج کی دوری 9,30,00,000 میل دور، دوسرے وہ سورج بھی ایک کائنات کا حصہ ہے، ایک جز ہے، تو کائنات کتنی بڑی ہو گئی، اور پھر ایسی ایسی کروڑوں کائناتیں ہیں آسمان کے نیچے اللہ نے بنائی، کروڑوں کائنات، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آج انکشاف ہو چکا ہے سائنس، ہم تو سائنس کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں نا، زیادہ ہم اس کو وقت دیتے ہیں، قیمت دیتے ہیں کہ بھائی سائنس میں یہ ہے. جیسے جب سائنس نے کہا کہ مسواک کرنے سے پاگل پن کا علاج ہوتا ہے تو لوگ مسواک کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن مسواک کی جو سنت سمجھ کر کرے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور سائنس کا جو قول سن کے کرے گا اس کو کیا ملے گا. مگر عجیب بات حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنت پر عمل کرنے سے اگرچہ نیت سنت کی نہ بھی ہو اس کی برکت سے محروم نہیں رہے گا، ثواب تو نہیں ملے گا لیکن اس کی برکت ضرور ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ کافروں کے ملکوں میں جو ترقی اور امن و امان وغیرہ اور انسانی حقوق جو برائے نام دیے جاتے ہیں وہ اسی اسلام ہی کی برکت سے ہیں، ایمان نہیں ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اصول دیکھیں تو انہوں نے اسلامی کے اصول اپنائے، جن سے ہم بھاگ رہے ہیں نا انہوں نے انہی کو پکڑا ہوا ہے، اسلامی اصولوں کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور ہم ان اصولوں سے بھاگ رہے ہیں. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ کبھی ایک نو مسلم عورت نے کہا تھا کہ مسلمان آج ہمارا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں, تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی مغفرت کے رب, مغفرت کو پہلے بیان فرمایا, معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت جنت سے بھی کہیں زیادہ قیمتی چیز. ہمارے حضرت کا عجیب شعر ہے, فرماتے ہیں کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی جب سے خبر ملی کہ مجھے معاف کر دیا, میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی جب سے خبر ملی کہ مجھے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کی معافی اور مغفرت میرے دوستو اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں, اس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں. تو پہلے مغفرت کو بیان فرمایا, معلوم ہوا کہ جنت سے بھی زیادہ قیمتی اور ضروری چیز مغفرت. تو اللہ تعالیٰ فرمانے سب تک لے جاؤ. ایک دوسرے سے دوڑتا ہے آدمی کوئی چیز چھیننے کے لیے, جیسے وہ ایک دکان پر بھیڑ لگی ہوئی تھی, لائن لگی ہوئی تھی, لیکن لائن قائم نہیں رہتی ہمارے یہاں. دھوکا دے کے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے وہ چیز لینے کو چالاکی سمجھتے ہیں, مکاری سمجھ کر. یہ مکاری ہے, چالاکی نہیں, دھوکے بازی, کسی کا حق مارنا کہ ہمارا کام پہلے ہو جائے. تو غرض وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی, اور اسی طرح ایک آدمی اور بھی گھسنے کی کوشش کر رہا تھا, لوگ اس کو جیسے گھستا پڑے دھکا دیتے تھے, پھر گھستا پھر دھکا دیتے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم سے پہلے سودا لینا چاہتا ہے. آخر اس شخص نے تنگ آ کے کہا کہ بھائی میں دکاندار ہوں, دکان کھولوں گا تو تمہیں سودا دوں گا. تو ایک دوسرے پر سبق لے جانے کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پکارا ہے محبت کے ساتھ, کہ تم اپنے رب کی طرف, اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو, جلدی کرو. اور اس کی عرض, اس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے, ناقابل بیان, ناقابل تصور. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ ادنا سے ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت ملے گی, ادنا سے ادنا جنتی. مگر ہم جنتیوں والے کام تو کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ جنت ہمیں تمہیں یوں بے محنت کے دے دیں گے, بے مجاہدے کے دے دیں گے؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے سب سے بڑے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مشقت میں ڈالتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے جنت کو پانے کے لیے, اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے, مجاہدہ کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ اس کی عرض اور چوڑائی جو ہے وہ یہ زمین و آسمان اس میں سما جائے. اور فرمایا کہ بعثت للمتقین, یہ کن لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ یہ زمین میں عیش و عشرت والوں کے لیے بنائی گئی ہے, شیطان کے اور نفس کے چالوں پر چلنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے, اپنی منمانی کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے, اپنے نفس کی خواہشات پر چلنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے, یا ان کے لیے بنائی گئی ہے جو کہتے ہیں کہ دیکھیں گے وہاں چل کے دیکھی جائے گی, ابھی تو ہم مزے لے رہے ہیں, آج تو عیش سے گزرتی ہے, عاقبت کی خبر خدا جانے, دیکھیں گے وہاں جا کے. تو یہ اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دار العمل ہے, یہاں بدلہ نہیں ہے. تھوڑا بہت بدلہ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں, کہ اولیاء اللہ کی زندگی کو پر لطف کر دیتے ہیں اور ان کو برکتوں سے نوازتے ہیں, نعمتوں سے نوازتے ہیں, مشکلات سے نکالتے ہیں, جیسا کہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن اصل بدلہ آخرت میں ملے جو کبھی نہیں چھینے گا. تو فرمایا کہ عدت للمتقین, یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو اللہ اور رسول کے راستے پر چلتے ہیں اور اس راستے پر چلنے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے, کسی کے کہنے سننے کی پرواہ نہیں کرتے, اپنے نفس کی بھی پرواہ نہیں کرتے, شیطان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. وہ عزت بالمتقین. اب ان متقین لوگوں کی چند صفات اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان کرنا ہے. ایک خصوصیت ان میں یہ بھی ہے, آپ فرماتے ہیں عزت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء, کہ وہ لوگ متقین کون لوگ ہیں, ان کی چند صفات. فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر, اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, تنگی سے گھبراتے نہیں ہیں, کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں. ارے بھائی, صدقات کو نکالتے رہنا چاہیے, آگے دو گے تو اللہ اور دیں گے, ہاتھ رکھو مو, اور اگر نہیں دو گے, جیسے بھینس کا دودھ ہوتا ہے نا تھن میں, اگر نکالو گے نہیں تو کیا ہوگا, سڑ جاتا ہے دودھ, اور نکالو گے تو اور آ جاتا ہے, نکالتے جاؤ گے آتا جائے گا. یہ مسجد کا ہال ہے, اگر یہاں سے تو ہوا کے راستے ہیں, یہ سب بند کر دیں تو ہوا کراس ہوگی, یہاں سے گزرے گی, آئے گی نہیں, یہاں سے نکلے گی ہوا, نکلنے کا راستہ ہوگا تو یہاں سے آئے گی, یا یہاں سے آئے گی, یہاں سے نکلنے کا راستہ ہوگا تو یہاں سے جائے گی. اسی طرح جو لوگ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, خدا تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں, تو خوشحالی میں بھی دیتے ہیں اور بدحالی میں بھی دیتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اب آگے فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ, ایک خصوصیت بیان اور کر رہا ہے, یہ فرمایا کہ کاظمین, فرمایا کہ جو گھوٹ لیتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں, یہ نہیں فرمایا کہ جو غصے کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. خان صاحب کی طرح کے بس میں جا رہے تھے, کسی نے ان کی گھر والی کو چھیڑ دیا, اور نے کہا کہ میں آپ کے چھیڑا تو ایک تھپڑ لگاؤں بس بہت ماروں گا, اس نے دوبارہ چھیڑ دیا, اس نے کہا اب چھیڑ کے دیکھا تجھے بہت ماروں گا, پھر اس نے تیسری دفعہ چھیڑ, اب چھیڑ کے دیکھا تجھے بہت ماروں گا, اس سے بھی زیادہ ماروں گا, لیکن مارا تو نہیں. گھر آ کے بہت گھر والی رونے لگی کہ تم نے کیا کیا, اتنے دعوے کرے لیکن تم تو اصلی پٹھانی نہیں لگتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ثابت تو کر دیا کہ ہم مرد ہیں, تو یہ نہیں کہ غصہ ہو ہی نہیں. ہر اخلاق رذیلہ بھی خدا تعالیٰ نے کسی خاص حکمت کے تحت پیدا کیا, اخلاق حمیدہ بھی اخلاق رذیلہ بھی. یہی غصہ اگر نہ ہو تو میدان جہاد میں پھر قتال نہیں کر سکے گا, وہاں جا کر تواضع حرام ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہاں جا کر کوئی کہے کہ بھائی کافر سے کہے کہ میں حقیر فقیر عبد القدیر آپ سے لڑنے آیا ہوں آدھا بن رہے, وہ ایک سیکنڈ میں کام تمام ہو جائے گا. وہاں تو تکبر دکھانا ہے, تکبر فرض ہے وہاں, اور مومن کے ساتھ ساتھ تکبر حرام ہے. اس لیے خدا تعالیٰ نے غصہ پیدا کیا ہے تو خاص حکمت کے تحت غصہ پیدا کیا ہے, لیکن اس کے محل ہیں استعمال کے, اگر ہم نے اس کو صحیح استعمال کیا تو باعث ثواب, باعث آخرت کی کمائی بن جائے گا, خدا تعالیٰ کی خوشنودی بن جائے گا. اسی کو کہتے ہیں کہ بغض ہو تو اللہ کے لیے ہو, اور اسی کو ہم نے غلط جگہ استعمال کر لیا, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی, جیسا کہ آج کل ایک عام رواج ہو گیا ہے, گھروں کے اندر لڑائیاں, چیخ و پکار, بعض تیندار گھرانے بھی جو ہے ماں کو ایسے کچھ کہہ رہے ہیں, ماں باپ سے لڑ رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, بد اخلاقیاں کر رہے ہیں, ستا رہے ہیں. تو ہر چیز کا صحیح استعمال ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی یہ اخلاق بنائے ہیں ان کے استعمال کا محل ہے. تو غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو غصے کو بالکل ختم کر دیتا ہے ہی نہیں غصہ, بلکہ فرمایا والکاظمین, غصہ آتا ہے لیکن اس کو پی جاتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جتنی شدت کا غصہ آئے گا لیکن وہ ضبط کر گیا, زبان کو روک لیا, اس کا نفاذ نہیں کیا, سب کا سب نور بن جائے, سب کا سب نور بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کظم غیظا ویقدر علی انفاذه وهو یقدر علی انفاذه, من کظم غیظا وهو یقدر علی انفاذه ملا اللہ تعالی امنا قلبه امنا و ایمانا. ملا اللہ تعالی قلبہ امنا و ایمانا، جس نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا، گھوٹ لیا. ہم بتاتے ہیں کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانے میں آسمان دیکھ کر. تو جس نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا اللہ تعالیٰ، اور جبکہ وہ اس کی قدرت بھی رکھتا ہو کہ چھوٹا ہے، کمزور ہے، ایک ہاتھ لگائے تو دور جا پڑے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کیسے ولی اللہ بنے، ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ان کا قصہ سنایا. بہت بڑے پہلوان تھے، ان کو ہرانا بہت مشکل تھا، شاہی پہلوان تھے اور بڑے بڑے انعامات شاہ ان کو دیتا تھا. ایک مرتبہ ان کے مقابلے میں ایک کوئی سید صاحب آئے، کمزور سے میں نہیں، اور شاہ بادشاہ سے کہا کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا. اعلان ہوتا تھا کہ ان سے کون مقابلے پہ آئے گا، حل میں بارش کون آتا ہے میرے مقابلے. تو سب لوگ دیکھ کے ہنسنے لگے کہ بڑے میاں کہاں تم اور کہاں جنید بغدادی. کہا کہ بس میں مقابلہ کروں گا. اب قانون تھا کہ بھائی جو مقابلے پہ آئے اس کا مانا جائے گا، بادشاہ نے تاریخ مقرر کر دی اور اکھاڑے میں وقت مقررہ پہ دونوں حضرات آ گئے. تو بڑے میاں نے تھوڑے بہت داؤ پہ دکھانے کے دوران جنید بغدادی کے کان میں کہا کہ دیکھو میں سید ہوں، آل رسول ہوں، اور کئی دن سے فاقے سے ہوں، میرے بیوی بچے بھی فاقے سے. اگر آج تم یہ کشتی مجھ سے ہار جاؤ اور انعام مجھے لینے دو تو میں بھی اور میرے بیوی بچے بھی تمہیں دعائیں دیں گے، اور میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں گا، میری عزت رہ جائے. اللہ اتنے بڑے پہلوان، مشہور پہلوان. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ سناتے ہوئے یہ شعر فرماتے تھے، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. عشق رسول نے ایسا اثر کیا اسی وقت منظور کر لیا. اور کچھ تھوڑے بہت داؤ پیچ جس کو نورا کشتی کہتے ہیں وہ دکھائی انہوں نے، اور اچانک بڑے میاں نے کوئی داؤ لگایا، یہ پچھاڑ دیا. بڑی مشہوریوں میں بڑے میاں کو انعام مل گیا. اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو نصیب ہوئی، حضرت جنید بغدادی رہا کہ تو نے میری محبت میں یہ ہار قبول کی، کیا آج سے تیرا نام ولی اللہ. یہ جنید بغدادی اس طرح ولی اللہ. میرے عزیزوں اور دوستوں، مٹ کے تو ہم دیکھیں، اپنے کو کم تک جان کے تو ہم دیکھیں، اللہ کی محبت حاصل کر کے تو ہم دیکھیں. غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے غصے کو پی جائے جبکہ اس کو پوری قدرت ہو سامنے والے سے بدلہ لینے کی، لیکن وہ غصے کو پی گیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیں. امن اور ایمان، امن جسے ہم سکون کہتے ہیں. تو غصے کو پینا، والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں. کون لوگ جن کے لیے جنت تیار کی گئی. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص چاہے، اس کا مفہوم ہے کہ جنت میں اس کے لیے اونچے اونچے محل ہوں اور بہت بڑے بڑے درجات ہوں، تو وہ تین کام کرے کہ جو اس پر ظلم کرے اس کو معاف کرے، جو اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے اللہ کے لیے، اور جو اس کو محروم رکھے وہ اس کو عطا کرے. جو اس کو محروم رکھے وہ اس کو عطا کرے، اور جو اس سے رشتہ قطع کرے اس سے رشتہ جوڑے. یہ تین آدمی، تین صفات کے حامل آدمی کے لیے جنت میں اونچے محلات کی بشارت اور بڑے درجات کی بشارت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا واقعہ ہے، ہمارے حضرت نے سنایا. ایک مرتبہ ان کے ایک عزیز حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی غلطی ہو گئی، تھی بھی وہ کوئی دینی معاملہ جس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض تھا. اور پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرتے تھے، مال دیتے تھے. لیکن جب ان سے وہ غلطی ہوئی تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ آج سے میں ان کے ساتھ حسن سلوک بند کر دوں گا اور ان کا وظیفہ بند کر دوں گا. تب قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے. انہیں کے لیے آیت نازل ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ. تو فوراً ہی قسم کو توڑ دیا, اپنی قسم کو توڑ دیا, کہنے لگے ضرور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میری مغفرت فرما, اس سے بڑی کیا دولت ہوگی. اور یہی نہیں بلکہ فرمایا آگے ہے نا آیت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, کہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیا, کہا میں نے ان کو معاف کر دیا. اور آگے کیا ہے, اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. فرمایا کہ آج سے میں ان کا وظیفہ دگنا کر دیتا ہوں, جتنا پہلے دیتا تھا اس سے بھی زیادہ دوں. یہ لوگ آخرت کے مشتاق ہیں, خدا تعالیٰ کی رضا کے یہ شدائش ہیں, ان کو اپنی جانوں سے زیادہ خدا تعالیٰ کی رضا محبوب تھی. حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پوتے, ان کی باندی ان کو وضو کرا رہی تھی. سب مضامین جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا, یہ ہمارے حضرت کے واعظ ہوئے تھے علاج الغضب کے سلسلے میں, کئی جگہ تین جگہ یہ واعظ ہوئے, تینوں کو ایک جگہ جمع کیا, اس سے میں یہ مضامین آپ کو سنا رہا ہوں, سب میرے حضرت کے مضامین. تو باندھی ان کو وضو کرا رہی تھی, لوٹا گر گیا, سر زخمی ہو گیا. وہ غصے سے گھور کے دیکھا تو وہ زمانے کی باندیاں بھی ولی اللہ ہوا کرتی تھی, حافظ قرآن بھی تھی وہ. تو اس نے یہ آیت پڑھنی شروع کر دی, والکاظمین الغیظ. جیسے ہی آیت پڑھی کہ جو لوگ غصے کو ضبط کر لیتے ہیں, پی جاتے ہیں, تو فرمایا قد قزم غیظی, قد قزم تو غیظی, میں نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا, پی لیا. تو پھر کیا اس نے آگے آیت پڑھی, بلا فینا ننا, وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. بڑی ہوشیار سی باندھی ہوتی, اس نے کہا وہ اللہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. قد عفوت عنک, جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا, جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. اب بھی ظالم خیری نہیں, کہا واللہ یحب المحسنین, اللہ نیکوکاروں کو محبوب رکھتے ہیں, کہا جا تجھے عذاب بھی کر دیا. غصہ پی جانے کے انعامات ہیں, غصہ پی جانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غصہ جو ہے یہ ابن آدم کے دل میں ایک چنگاری ہے, شیطان سے ہے یہ, اور یہ شیطان اس کو بھڑکاتا ہے, اور جب بھڑکتا ہے غصہ تو دیکھو اس کی شکل, آنکھیں سرخ, بھیانک چہرہ ہوتا ہے, بھیانک چہرہ ہوتا ہے, اور رگیں پھولی بھی ہوتی ہے, جیسے کتا بھونکتا ایسی اس کی شکل و صورت اسے مشابہت ہو جاتی. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے غصے کو پی جاتا ہے جبکہ اس کو قدرت بھی ہو اس کے نفاذ کی, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے فرمائیں گے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا مجھ پر کوئی حق, تو کوئی کھڑا نہ ہوگا سوا اس شخص کے جس نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا ہوگا. پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا خدا تعالیٰ. بہت ساری بشارتیں ہیں, بہت ساری وعیدیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چار قسم کے لوگ ہیں غصے کے معاملے میں, چار قسم کا غصے والے. ایک تو وہ جس کو غصہ دیر سے آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے, دیر سے آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے, یہ تو سب سے بہترین انسان ہے. یہ خواہ مخواہ غصے نہیں ہوتا, ذرا ذرا سی بات پہ غصہ ہو جانا. دیر سے غصہ آتا ہے جلدی چلا جاتا, آیا بھی تو جلدی رفع ہو گیا, چلو بھائی چھوڑ, اللہ کے لیے معاف کیا. مفسرین فرماتے ہیں من ينظر الى مجاره الى مجار القضاء, من ينظر الى مجار القضاء لا يغني ايامه في مخاصمة الناس. سن رہے مولانا, کہ جس کی نظر مجاری القضاء پر ہوتی ہے, جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں, جس کی نظر اس مجاری قضا پر ہوتی ہے جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں, وہ اپنے ایام کو اپنے اوقات کو لوگوں کے جھگڑوں میں ضائع نہیں کرتا, لوگوں کے جھگڑوں میں ضائع نہیں کرتا. تو میرے دوستو اور عزیزو, غصہ جب انسان کرتا ہے تو یہ انتہائی بزدل آدمی ہے, انتہائی کمزور آدمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شدید بالسرعۃ, کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں ہے. من یملک نفسہ عند الغضب, شدید کون ہے, پہلوان کون ہے, جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. اور اس غصے کی کتنی تباہ کاریاں ہیں, کتنی تباہ کاریاں ہیں. فرمایا چونکہ اس کی جڑ تکبر سے, اور تکبر وہ مرض ہے جو شاگرد کو استاد سے لڑا دیتا ہے, مرید کو شیخ سے لڑا دیتا ہے, اولاد کو والدین سے لڑا دیتا ہے. تباہ ہو جائے گا وہ آدمی جو اپنے والدین سے چیخ پکار کرتا ہے, لڑتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, بد اخلاقی کرتا ہے. کیا حکم ہے قرآن پاک میں, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے والدین کے لیے؟ سب سے پہلے اپنی عبادت کا حق بتلایا ہے. کیا آیت ہے مولانا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبالوالدین احسانا, اپنے حق کے فوری بعد کوئی دوسرا رشتہ بیان نہیں فرمایا بلکہ اپنے والدین کا حق بیان فرمایا. اور یہ والدین سے لڑ رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, تلوار کی طرح اس کی زبان چل رہی ہے, باپ کا دل کٹ رہا ہے, ماں کا دل کٹ رہا ہے, یہ ظالم زبان چلا رہا ہے. فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ قدموں کے پھسلنے سے زیادہ جلدی زبان پھسلتی ہے, قدم دیر سے پھسلتا ہے, زبان جلدی پھسل جاتی ہے, اول فول پک دیتا ہے. کسی کے ساتھ یہ غصہ کیا اس کا دل کٹ کے رہ گیا, چاہے بھائی ہو, بہن ہو, ماں ہو, باپ ہو, کوئی بھی ہو, استاد ہو, پیر ہو. تو فرمایا کہ مرید کو شہر سے لڑا دیتا ہے, یہاں تک کہ بندے کو اللہ سے لڑا دیتا ہے, کفر پر خاتمہ ہو جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم تکبر کے مرض؟ ہمیں تو یہ ظاہری امراض نظر آتے ہیں نا, کینسر ہے اور گردے خراب ہو گئے جی, دل پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, فلانا ناسور ہو گیا, زخم ہو گیا. لیکن یہ روحانی کینسر, یہ اللہ والوں کی صحبت میں اس کا ادراک ہوتا ہے. اچھا یہ بھی کوئی مرض نہیں. فرمایا کہ جسمانی مرض سے زیادہ اس روحانی کینسر سے ڈرو. جسمانی مرض سے تو اگر موت بھی آ گئی تو شہید کا درجہ ملے گا بھائی, شہیدوں میں نام لکھا جائے گا. پیٹ کے جتنے امراض ہیں, کسی کوئی کینسر میں مر جاتا ہے, کوئی معدے کی خرابی سے مر جاتا ہے, کوئی کس وجہ سے مر جاتا ہے, تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ شہید کا درجہ پاتے ہیں. مہلک بیماری میں جس کا انتقال ہو جائے وہ شہید کا درجہ ہے, شہادت پاتا ہے. لیکن روحانی کینسر لے گئے تو کیا بنے گا؟ تکبر لے گئے دل کے اندر. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر رائی برابر بھی تکبر کسی کے دل میں پایا گیا تو جنت تو کیا, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ہم کہاں بیٹھے ہیں, کس سوچ میں ہیں؟ ہمارے باغے دوست ہیں نا, 6-7 برس ہو گئے ہو ان کو ہم سے تعلق کیے ہیں. یہاں سنتوں کا بیان ہوتا رہتا ہے مولانا, میں کہتا رہتا ہوں سنتوں کو اختیار کرنا, دعاؤں کو یاد کرنا, مگر 6-7 برس ہو گئے دل دکھ جاتا ہے کہ کوئی دعا, چھوٹی سی دعا پوچھو یاد نہیں. ایسے لوگوں کو میں کیا کہوں؟ میں درد دل سے کہتا ہوں کہ بھائی تم اس پیر کو پکڑ لو جہاں تم پر تیزی سے اثر پیدا ہو, خدا تعالیٰ کی محبت کا اثر پیدا ہو. اگر میری زبان میں درد نہیں ہے, میری زبان میں اثر نہیں ہے, میری زبان میں نور نہیں ہے, مجھے کوئی دعویٰ نہیں. لیکن تم ایسی جگہ چلے جاؤ مگر خدا کے لیے, موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرو, موت کی کرنسی کچھ ہاتھ میں لے لو. مگر برس ہاں برس ہو گئے, سبحان اللہ کی آواز بھی آتی ہے, ماشاء اللہ کی آواز بھی آتی ہے, لیکن کام تو عمل سے بنے گا. ایک ایک سنت کا نور, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ سنتیں جو ہے نا یہی وہاں کی کرنسیاں ہیں. مگر ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ عملاً ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. وہاں جائیں گے نا کچھ کسی کو رشوت دے کے کسی سے سفارش لگا کے کچھ کام چلا لیں گے. ہم نے سمجھا ہے کہ وہاں بھی دنیا کا جیسا کاروبار وہاں بھی ہوگا, ایسا تو نہیں ہے بھائی. یاد رکھو کہ دنیا دارالعمل ہے, یہاں بدلہ نہیں ہے, اور آخرت دارالجزا ہے, وہاں عمل نہیں ہے. جو کام یہاں کر لیا بس وہ کام آرام ہے. تو میرے دوستو اور عزیزوں, تکبر اس کی جڑ ہے, اس سے اس کا علاج کرنا چاہیے. یہ کینسر سے بھی زیادہ مہلک مرض ہے, کینسر سے بھی زیادہ. اور یہ تکبر ہی وہ مرض ہے جس نے ہزاروں سال شیطان کی عبادت کے باوجود اس کو مردود کرا دیا, مردود بارگاہ ہو گیا, ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو تکبر کا علاج کرانا چاہیے. اور حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزانہ دو جملے کہہ لیا کرو کہ یا اللہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے کم تر ہوں فی الحال, کہ اللہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے کم تر ہوں فی الحال, یعنی ابھی مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دربار میں میری کیا قیمت ہے, آپ کے دربار میں میری کیا قیمت ہے. لوگ تعریف کر رہے ہیں کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کی تعریف سے کام بنے گا؟ جب اللہ کہہ دے کہ ہم تم سے راضی ہیں تب ہمارا کام بنے گا. میرے شیخ فرماتے تھے ہم سب غلام ہیں, پوری مخلوق اللہ کی غلام. غلام غلام کی تعریف کرے کچھ قیمت نہیں ہے, مالک غلام کی تعریف کرے کہ ہم تم سے راضی ہیں, ہم تم سے خوش ہیں, تب ہماری قیمت ہے. تو تکبر کا علاج کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ فی الحال سب سے کم تر ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے دربار میں میری کیا قیمت, اللہ کس سے خوش ہو جائے. ایک بظاہر بے داڑھی والا کا آدمی جا رہا ہے, اس کے ٹخنے بھی ڈھکے ہوئے ہیں, لیکن معلوم نہیں بھائی کہ اس کے اندر کوئی ایسی ادا ہو جو خدا تعالیٰ کو محبوب ہو. اور کل خدا تعالیٰ اس کو داڑھی دے دیں, اس کو ٹخنے کھولنے کی توفیق دے دیں, اور میرا خاتمہ خراب ہو جائے. ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں, اچھی خاصی داڑھی موڑ دی, ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ دنیا بدل گئی. حدیث پاک میں بھی ہے کہ بہت سے لوگ مومن پیدا ہوتے ہیں, مومن رہتے ہیں, آخر میں خاتمہ ان کا خراب ہو جاتا. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کفر پہ پیدا ہوتے ہیں, کافر رہتے ہیں, اور جاتے جاتے کلمہ کہہ لیتے ہیں, جنت میں چلے جاتے ہیں. تو ڈرنا چاہیے, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. تو فرمایا کہ یہ دو جملے کہہ لیا کل روزانہ, یا اللہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے کم تر ہوں فی الحال, اور تمام کافروں اور جانوروں میں سب سے کم تر ہوں فی المحال, انجام کے اعتبار. محال کہتے ہیں انجام, کہ معلوم نہیں میرا انجام کیا ہونے والا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم, کہ تمام اعمال کا دار و مدار, انجام کا دار و مدار خاتمے پر ہے. انجام کا دار و مدار خاتمے پر ہے. خاتمہ اچھا ہو گیا کام بن گیا, خاتمہ برا ہو گیا خاسر و خائب و خاسر چلا گیا. تو یہ غصہ, اس کی کتنی تباہ کاریاں اس زمانے میں بڑھتی چلی جاتی. پاس ذرا ذرا سی بات پہ طلاق ہوا, اب دونوں رو رہے ہیں, شوہر بھی رو رہا ہے. بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ آٹھ بچے ہو چکے نواں پیٹ میں ہے طلاق سے, اور رو رہے ہیں دونوں, پچھتا رہے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ مرید کو شیخ سے لڑا دیتا ہے یہی غصہ, اور اولاد کو والدین سے لڑا دیتا ہے. وبل والدین احسانا, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور اما یبلغن عند الکبر عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. ارے ان کو تو اف بھی نہ کہو اگر وہ تمہارے ساتھ ظلم بھی کرے. ایک صحابی حاضر ہوئے کہ میرے ماں باپ جو ہے میرے پر سختی کرتے, ظلم کرتے, تب بھی آپ نے ان کو حسن سلوک کا فرمایا.
اور تین مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگر تم پر وہ ظلم بھی کریں تب بھی تم ان کے ساتھ میں سلوک کرو. ہمارے ماں باپ تو ہمارے لیے پیٹ کاٹتے ہیں، ہمیں لکھاتے پڑھاتے ہیں، ہمیں دین سکھاتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں، ہم پہ کون سا ظلم کر رہے ہیں والدین؟ ہاں ناسمجھ اولاد ہوتی ہے، وہ والدین کی جو سختی دین کے لیے ہوتی ہے اس کو سمجھتی ہے کہ ہمارے دشمن. اب اس ناسمجھی کا پھر کیا علاج؟ لیکن جو لائق اولاد ہوتی ہے وہ احسان مند ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، کھلایا پلایا، ماں ہماری اس نے مہینوں اس کو اپنے ہم کو اپنے پیٹ میں بوجھ پالا، ایسا بوجھ پالا اور پھر گیلی جگہ سوئی ہم کو سوکھی جگہ سلایا، خود بھوکی رہی ہم کو کھلایا. کس کس طرح مشقت سے ماں پالتی ہے. تو یہاں تو حکم ہو رہا ہے کہ ولا تقل لهما اف، ان کو اف بھی نہ کہو، اور یہاں اولاد بکواس کر رہی ہے، زبان چلا رہی ہے، یعنی گھر کو جہنم بنا رکھا ہے، محلے کو سنا رکھا ہے کہ یہ حالات ہے. یہ غصہ ایسا مرض ہے. تو ولا تنہر ہوما، اور ان کو جھڑکو نہیں، اور وقل لهما قولا کریما، ان سے بہت نرمی کے ساتھ بات کرو، عزت کے ساتھ بات کرو، اور واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو، ذلت کے ساتھ جھکائے رکھو. اور حالات کیا کر رہی ہے؟ اکڑ سینہ تان رہی ہے، آنکھیں نکال رہی ہے، زبان چلا رہی ہے، سر سے پیر تک آگ بنی ہوئی ہے، شیطان بنی ہوئی ہے، بغاوت سے اتری ہوئی ہے. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ رہو. البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر ماں باپ کسی گناہ کے کام کا حکم دیں، شریعت کے خلاف حکم دیں، تب ان کی اطاعت جائز نہیں، لیکن بدتمیزی پھر بھی جائز نہیں، بدتمیزی پھر بھی جائز نہیں، زور سے بولنا پھر بھی جائز نہیں، جھڑکنا پھر بھی جائز نہیں، اف کہنا پھر بھی جائز نہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ماتھے پر ناگواری کی شکنیں لانا بھی جائز نہیں، جس سے ماں باپ کو دکھ ہو. اب ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم اپنے دل میں دیکھیں، اپنے آپ کو ٹٹو لیں. لیکن برسوں ہو گئے، آج تک شاید کسی نے مجھے یہاں سے خط لکھا ہو کہ بھائی ہمیں غصے کی بیماری، ہم گھر کو جہنم بنائے ہوئے ہیں، بے سکون کیے ہوئے ہیں، نہیں، کینسر کی ہمیں فوراً فکر ہو جاتی ہے، کینسر اسپتال کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، یہ ٹیسٹ کرا رہے ہیں، وہ ٹیسٹ کرا رہے ہیں. لیکن یہ تکبر کا کینسر ہے، غصے کا کینسر ہے، عجب کا کینسر ہے، حسد کا کینسر ہے، بدگمانیوں کا کینسر ہے، بدنگاہی کا کینسر ہے. افسوس کہ اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اپنے پیر و مرشد کو لکھنا چاہیے اگر یہ مرض ہے، اور اسے علاج کی درخواست کرنی چاہیے. گھر کو جہنم نہیں بنانا چاہیے. ایک عورت کا قصہ ہمارے حضرت نے میزان سنایا کہ وہ پیر صاحب کے پاس گئی کہ میرا شوہر مجھ پر بہت سختی کرتا ہے، ڈنڈے برساتا ہے، اور خوب اس نے اس کی برائیاں کی. پیر صاحب صاحب کا شادی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ پانی کی بوتل لائی، اس پہ کچھ دم کر دی، انہوں نے اس کے اوپر دم کر دیا. اور اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ دیکھو جب تمہارے شوہر کو غصہ آئے اسی وقت یہ بوتل ساتھ رکھنا، اور اسی وقت منہ میں پانی لے لینا، اس کا دم کیا ہوا پانی، مگر نگلنا نہیں، نیچے مت اتارنا، یہ شرط ہے کہ نیچے مت اتارنا. ٹھیک ہے، مہینے دو مہینے کے بعد پھر حاضری ہوئی، گلگلے پکا کے لائی اپنے شہر کے لیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے تو کیسا دم کر کے دیا، آپ کی کرامت ہے کہ ہمارے شوہر کا بالکل غصہ ٹھنڈا ہو گیا، آپ نے تو بڑی کرامت دکھائی ہے، ابھی آپ کے لیے ہم لائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا بھائی، اسی طرح علاج جاری رہنا. پھر پانی دم کر کے دے دیا. جب وہ چلی گئی تو مریدوں سے فرمایا کہ دیکھو میں نے اس کی زبان بند کر کے اس کا علاج کر دیا، جو میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ زبان بہت چلاتی ہے، مجھے اندازہ ہو گیا. اب جب یہ اس کے شوہر کو غصہ آتا یہ گھونٹ پانی کا لے لیتی اور منہ میں پانی بھر گیا بولے کس کا کیونکہ جب اس کو غصہ آتا ادھر سے ڈنڈا ادھر سے کٹ 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 شروع ہو جاتی لہٰذا اس کو غصہ آیا وہ مارتا تھا اب جب اس نے دیکھا کہ بھائی یہ بولتی نہیں میں تو غصہ کر رہا ہوں نہ مارتا ہے نہ بولتی ہے تو یہ بولتی نہیں ہے تو میں کیوں غصہ کروں چلو بھائی ڈنڈا رکھ دیا تو اس کا علاج ہے زبان سے بند کر دیا زبان اس کی میں نے بند کر اسی طرح ایک میاں بیوی بی آپس میں روزانہ جھگڑ روزانہ جھگڑا جب دفتر سے آئے ایک چیز پکار لگی گھر جہنم بنا ایک دن بیچارے بہت تھک کے بیٹھے کہا دیکھو وہ جو سامنے والے گھر میں مسٹر شہزاد ہے نا یہاں ہے شہزاد تمہارا نہیں کہہ رہا ہوں میں مسٹر شہزاد ہے نا اور مسز شہزاد ان کے گھر سے ہر دم ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں خوشیوں کی آوازیں آتی ہیں ہمارا گھر جہنم بنا ہوا ہے چلو ان سے چل کے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا راز ہے آپ لوگ کیسے خوش رہے ٹھیک ہے ہاں بھائی بات تو صحیح ہے جا کے پوچھنا چاہیے تو شوہر صاحب جب ان سے ملے ان کے شوہر سے مسٹر شہزاد صاحب تو ان کا بھائی ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں تو بہت غصہ ہے بہت پریشان ہے آپ کے گھر سے ہمیشہ ہنسنے کی آواز آتی ہے آپ لوگ بہت خوش رہتے ہیں اس میں کیا راز ہے کیا کوئی ایسی خاص بات نہیں جب میں دفتر سے آتا ہوں میری بیوی برتن سجا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے تو جیسے ہی میں اندر داخل آتا ہوں وہ نشانہ لے کے مجھے مارتی ہے اگر میں بچ جاتا ہوں تو میں ہنستا ہوں اور جو نشانہ اس کا ٹھیک بیٹھتا ہے تو وہ ہنستی ہے ہنسی رہا ہے تو یہ غصے نے گھر کو جہنم بنا رکھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے علاج کی توفیق دے اور اپنی تمام برائیوں کی اور عیبوں کی اصلاح کی ہمیں توفیق دے اور اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ کسی کو اپنا راہبر بنائے اپنا مرشد کسی کو بنائے راہبر بنانے کے بعد مرشد بنانے کے بعد یہ ابھی کتنا ٹائم ہو گیا ہمیں شروع ایک گھنٹہ ہو گیا بس تو یہ نہیں کہ ہم بیٹھ جائیں خاموش بلکہ ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں اصل کام اب شروع ہوتا ہے اصل کام اب شروع ہوا ہے تو اس کو اپنے مرشد کو لکھنا چاہیے اگر لکھنا نہیں آتا زبانی تنہائی میں بتائیں تنہائی میں بتانا چاہیے اور ہمارے ٹیلی فون نمبر اور سب چیزیں ہیں ہم سے کرانا ہو ہم سے علاج کے لیے لکھیں نہیں تو اور اللہ والے بہت سے ہیں جس سے تعلق کرنا ہو اس سے کریں اصل کام اب شروع ہوتا ہے مگر ہمارے یہاں وہی پنجاب والا ذہنیت ہے بس کہ وہ پیر صاحب کہتے ہیں بس بیٹھ ہو جاؤ اور ہم کو حدیے نظرانے دیتے رہو اپنی شکل ہمیں دکھا جائے گا تاکہ قیامت کے دن ہم تمہیں پہچان لیں کہ یہ ہمارا مرید تھا چلو بھائی جنت میں اسی لیے وہ عورتوں سے پردہ نہیں کرتے بدماش اور کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں گے نہیں تو تمہیں بخشوائیں گے کیسے اس لیے پردہ بھی نہیں کرتے اور اس سے آگے بھی بہت کہانیاں ہیں بڑی بے حیائی ہیں بدماشیاں کرتے ہیں پیر بھی دباتے ہیں اور جاہل عورتیں یہ کام بھی کرتی ہیں تو میرے عزیز اور دوستو زبان کو ہم قابو میں رکھیں غصے کا علاج میں مختصراً بتا دیتا ہوں لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک کسی پیر و مرشد سے رابطہ نہیں رکھیں گے جب تک پیر نہ بتائے گا کام بنے گا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو راستہ یہی پسند ہے اللہ نے طریقہ رکھا ہی یہی ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اللہ تعالیٰ بھیجتے انبیاء کو کیوں بھیجتے اسی لیے کہ وہ لوگ انبیاء اللہ کے بندوں کو راستہ بتاتے ہیں اور یہی سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے مگر یہ نہیں ہوا کہ آپ کام نہ کریں جیسے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ ایک شخص ان سے کئی برس اولاد کے لیے دعا کراتا رہا اور وہ بڑے درد سے دعا کرتے رہے ایک دن پوچھا کہ کچھ اولاد ہوئی کہا کہ نہیں ابھی تک تو کوئی اولاد نہیں ہوئی ارے شک ہوا کہا شادی بھی کی تو نے کہا شادی تو نہیں کی ارے تو اولاد تیرے پیٹ سے نکلے گی کیا تو کام کرنا ہے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اب کام شروع ہوا ہے یہ پنجاب والے جعلی پیروں کا سندھ والے جعلی پیروں کا راستہ نہیں ہے بدماشوں کا راستہ نہیں ہے یہ اللہ اور رسول کا راستہ ہے سچے پیروں کا راستہ ہے اپنے دل سے گناہوں کے کیل کانٹے ہم یہیں نکال لیں فائدے میں رہو گے تنہائی میں اپنے شیخ کو لکھ دو تمہارا شیخ تمہیں ذلیل نہیں کرے گا رسوا نہیں کرے گا تمہارے سینے کے راز کو اپنے سینے میں دفن کر لے گا. وہ پیر بنانے کے لائق ہی نہیں جو لوگوں کو رسوا کرتا تھا, ان کے عیبوں کو مجلس میں آشکار کرتا تھا. یہ وہی ہے جو رازوں کو سینے میں دفن کر لیتا ہے. شرماؤ مت, جھجکو مت, آج کام کر لو ورنہ کل پچھتانا پڑے. تو اپنے شیخ کو لکھنا چاہیے. بہرحال غصے کے چند علاج یہ ہیں کہ جیسے جس پر غصہ آئے فوراً یا تو اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے یا خود وہاں سے ہٹ جائے, نمبر ایک. کیونکہ جب تک وہ سامنے رہے گا غصہ آتا رہے گا, بڑھتا بھی رہے گا. تو سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ خود وہاں سے ہٹ جائے. آج کل دوسرے کو تو ہٹانا مشکل ہے, خود ہی ہٹ جاؤ بھائی, تم چھوٹے بن جاؤ. یہ بھی ایک علاج ہے کہ خود چھوٹے بن جاؤ. چلو بھائی نظریں اس طرف کر لیں, دوسرے کمرے میں چلے گئے, موقع دوسرا دیکھ لیا. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ غصہ آگ سے ہے اور شیطان آگ سے بڑا, غصہ شیطان کے اثر سے, تو اعوذ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور میسر ہو تو جلدی سے دو چار گھونٹ پانی پی لو. پانی دینا بھائی, مجھے غصہ نہیں آ رہا, حالت کچھ تو رہتے ہیں. تو پانی پی لو, کیونکہ آگ کو پانی بجھاتا ہے. یہ علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلا ہے. اور ہو سکے تو وضو کر لو. اور اگر جو ہے کام اور زیادہ کرنا چاہو تو دو رکعت بھی پڑھ لو. اس سے تو ایسا شیطان بھاگے گا کہ یار یہاں تو ہم نے لڑوانا چاہا تھا, جھگڑا ڈلوانا چاہا تھا, یہاں تو یہ جس نے تو اس کو عبادت کا ذریعہ بنا دیا. یہ تو ظالم دو رکعت بھی پڑھ رہا ہے, توبہ بھی کر رہا ہے, اس سے تو اور درجہ اس کا بڑھ گیا. یہاں سے نکلو, بھاگو یہاں. یا ہماری حضرت فرمانے, حضرت فرماتے تھے کہ یہاں شیطان کی بزنس, شیطان کہتا ہے کہ لاس میں جا رہی ہے, یہاں ہماری بزنس لاس میں جا رہی ہے, کہیں اور چلو, کسی اور کو بہکاؤ. یہ تو الٹا کام ہمارے ساتھ کر رہا ہے کہ یہ تو ہم اس کو لڑوانا چاہ رہے ہیں اور اللہ سے دور کرنا چاہ رہے ہیں, گھر کو جہنم بنانا چاہ رہے ہیں. یہ تو اس کو اور عبادت کا ذریعہ بنا لیا اس عالم نے. یہ عارفین, سب سے بڑا عارف کون ہے؟ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عارفین کے علاج. تو فرمائے کہ وضو کر لو اور تین بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. اور جس کا غصہ پھر بھی نہ جاتا ہو, عادت ہو غصہ کرنے کی, فوراً زبان چل جاتی ہو, تو اس کو چاہیے کہ جب غصے کا نفاذ کر ڈالے, اول تو جب بولے سوچ سمجھ کر بولے, اپنی زبان کو روک کر. حدیث پاک سناتا رہتا ہوں, عملی کا لڑکا لسان, اپنی زبان کو لگام دو. اس کا محاورات, محاوراتی ترجمہ, اپنی زبان کو لگام دو. جیسے جانور کو لگام کھینچتے ہیں وہ رک جاتا ہے, ایسی اپنی زبان کو لگام دو. سب سے پہلی چیز یہ کہ فوراً کچھ مت بولو, سوچ کر بولو کہ ہم جو بولنے والے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض تو نہیں ہوں گے, ہم سے ظلم و زیادتی تو نہیں ہو جائے گی. کیونکہ ظلم ہو گیا تو قیامت کے دن اندھیرا ہوگا. الظلم ظلمات یوم القیامۃ, قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں ہوگا. چلو مانا کہ سامنے والے نے تمہارا کچھ قصور بھی کیا ہے اور تم کو بدلہ لینے کا اختیار بھی اللہ نے دیا ہے, لیکن اتنا فَإِنْ عَاقَبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, جتنا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اس کی تو اجازت ہے بدلہ لینے کی, لیکن اس سے ایک ذرہ بھی بڑھ گیا تو وہ ظلم ہو جائے اور قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا. تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم معاف کر دیں اور اللہ کی محبت کو لے لیں. اللہ نے پیار سے دیکھیں کہ ہماری خاطر اس نے بندے کو معاف کر دیا. اور فرمایا ہے کہ الامت نے کہ یہ سوچا کرو کہ آج میں اس کی خطا کو معاف کروں گا, کل میری خطاؤں کو اللہ معاف کر دے. میں نے حدیث پڑھی نا, من کف الغضب کف اللہ عذابہ یوم القیامہ, جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر عذاب روک لے. تو یہ اچھا نہیں سودا. تو زبان کو روک لو, فوراً مت بولو, پھر سوچ سمجھ کر بولو اور سامنے سے اس کو نظر سے ہٹا دو. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن جس کو یہ عادت نہ جا رہی ہو اس کے لیے اور بھی علاج ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر کچھ جرمانہ مقرر کرے نہیں, کروائے. خود تم ہزار روپے جرمانہ کر لو گے اپنے اوپر, فائدہ نہیں ہوگا. پیر تمہیں کہے گا کہ 50 روپے جرمانہ کرو, اس سے فائدہ ہو جائے گا. اور یہ بات حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے حضرت نے روح کی بیماریاں اور ان کا علاج اپنی مشہور کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ جرمانہ بھی اپنے شیخ کو روانہ کروں کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا تھا اس کا یہ آپ نے مجھے جرمانہ کیا تھا میں نے غصے کا نفاذ کر دیا. ایک بدنگاہی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کپڑے کا کام کرتا تھا تو بہت اس نے کوشش کی لیکن بدنگاہی نہیں جاتی تھی عورتوں کو دیکھتا تھا اور عمر بھی اس کی 70 بار. کہتے ہیں نا مرد بوڑھا نہیں ہوتا تو جسمانی طور پر بوڑھا ہو جاتا ہے خواہشات اس کی جوان دیتی ہیں خواہشات جوان دیتی ہیں. تنگ آ کر اس نے پھر حضرت کو ہردوئی لکھا کہ مجھ سے بدنگاہی کی عادت نہیں جاتی. حضرت نے اس کو لکھا کہ ہر بدنگاہی پر 4 رکعت نفل توبہ کی پڑھو اور 5 روپیہ اس زمانے کا 5 روپیہ آج کا زمانہ یہ نہیں ہے کبھی تم سمجھو کہ چلو یہ تو سستا مفت علاج ہو رہا ہے تو 5 روپے جرمانہ ہوگا لکھ دو شہر کو. ابھی 5 کا وقت نہیں ہے 5 روپے میں تو روٹی بھی نہیں آتی. کسی زمانے میں میں نے ایک فقیر کو 5 روپے دیے بہت پہلے کی بات ہے وہ تھا تو صفا چٹ لیکن میں نے کہا بھی بعض اوقات انسان کو مجبوری جو ہے کرا دیتی ہے ہاتھ پھیلا دیتا ہے چلو دے دیتے ہیں. تو اس نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا. اس زمانے میں 2.5 روپے کی ایک خمیری روٹی تھی تندوری روٹی 2 روٹیاں اس کی آتی مجھ سے کہنے لگا کہ اس کی تو ایک روٹی بھی نہیں آئے گی. میں نے کہا تیری ایک روٹی بھی نہیں آئے گی میری تو 2 روٹیاں آ جائیں گی اس کا مطلب ہے تجھے ضرورت مند نہیں ہے تو پروفیشنل آدمی ہے. تو غرض یہ کہ حضرت نے اس کو 5 روپے جرمانہ لکھا کہ ہر بدنگاہی پر 5 روپے. اب ایک بدنگاہی ہوئی 5 روپے نکلے اس زمانے کے 5 روپے دوسری ہوئی پھر 5. اب اس کا نفس ڈر گیا کہ یار یہ تو سودا جو ہے بہت مہنگا ہے شام تک تو میں یہ 50-60 روپے 100 روپے نکال دوں گا تو جتنا کمایا نہیں اس سے زیادہ نکل جائے گا. نفس نے اس کو ڈرا دیا اب نگاہ نیچی کرنے لگ گیا. 2 مہینے بعد خط آیا کہ حضرت اب ایک بھی بدنگاہی نہیں ہوتی ایسے علاج کر. تو اسی طرح سے جس کو یہ غصے کا مرض ہو وہ بتائے اور اپنے نفس پر کچھ اتنا جرمانہ کرے کہ نکالنے سے نفس کو تکلیف ہو یار یہ تو سودا مہنگا ہے. نہ اتنا زیادہ مقرر کرے نہ اتنا کم کہ وہ دینے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں یہ بھی ایک علاج ہے. اور ایک علاج وظیفے کا بھی ہے. وظیفہ صحیح ہے نا آسان وظیفہ آسان ہے نا وظیفے میں سب لوگ بہت شوق سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں وظیفے کے بڑے شوقین بڑے مشتاق ہوتے ہیں. وظیفہ بتا دو گناہ چھوڑنے کی بات مت کرو. ہم سے کتنے لوگ آ کے پوچھتے ہیں وظیفہ بتا دو روزی میں تنگی ہے پریشانی ہے پاسے پڑ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بھائی بس گھر میں کیبل ہے ہاں وہ تو ہے. ارے تیرے پاس کیبل کا پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے بھائی تجھے پاسے پڑ رہے ہیں. کیبل کی اسکرین کتنے کی ہے 1000 کی تو وہ اسکرین رکھی ہوئی ہے اور مانگ رہا ہے ہاتھ پھیلا رہا ہے. وظیفہ بتا دو گناہ چھوڑنے کی بات نہ کرو جبکہ گناہ چھوڑنا تو ضروری ہے. وظیفہ بھی جب کام کرے گا جب ہم خدا کو راضی کر دیں گے. نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک. ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ تعویذ خدا پر حکمرانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی اب تو یہ تعویذ لے آیا بھائی مجبور ہو گئے. نعوذ باللہ تعالیٰ. ہماری ذہنیت ایسی ہے کہ وظیفہ پڑھ کے ہم بہت کہتے ہیں. بہرحال وظیفہ وظیفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے. 7 بار پڑھ لیا کرے. اور گھر والے کھانے پینے کی چیزوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے. سب پہ دم کر دیں 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں کھانے پینے کی چیزوں پہ تو یہ بھی علاج ہے. جہاں شوہر ستا رہا ہو وہاں بیوی یہ علاج کر لے. جہاں بیوی ستا رہی ہو وہاں شوہر یہ علاج کر لے. تو اس طرح سے بھی غصہ فروغ ہو جائے مدد ملے گی اس میں. لیکن نفس کا علاج تو جب ہی ہوتا ہے جب کسی پیر و مرشد سے اس کا علاج کروایا جائے نفس کا علاج کروایا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. چلو بھائی دعا کرو. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. اللهم انا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. الى العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ غلو سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما دے. اللہ فکر آخرت نصیب فرما دے. جس جہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا ہے اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا ہے، اے اللہ ہمارا دل اس سے چپکا ہوا ہے، اسی کو بنانے میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو ہے قدم ہر وقت ہر لمحہ ہماری عمر گھٹ رہی ہے اور قبر کی طرف جا رہی ہے، اور جس جہاں میں ہمیں جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اے اللہ وہاں سے کتنی غفلت ہے. اے اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرما دے. اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما دے. اللہ ہم سب کو دلوں سے اے اللہ دنیا کی محبت کو نکال دے. اے اللہ اپنی محبت کی چاٹ لگا دیں اور دنیا کی چاٹ سے بے رغبت کر دیں. اے اللہ اپنی محبت کی چاٹ لگا دیں اور دنیا کی محبت سے جی اچاٹ کر دیں. دنیا سے جی اچاٹ کر دے اور اپنی محبت کی چاٹ ہم کو لگا دے. اے اللہ اپنی محبت اور معرفت کاملہ سے ہمارے قلوب کو بھر دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے ہم کو بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرما. پوری امت مسلمہ کو سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرما. گناہوں سے نفرت عطا فرما. گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما، ہماری اولادوں کو جذب فرما، اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو اے اللہ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں کو اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ تمام مصیبتوں سے، حادثات سے، پریشانیوں سے، غموں سے، بیماریوں سے حفاظت فرما، اور جو لوگ مبتلا ہیں اے اللہ ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرما. آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ جو جن کے رشتے نہیں ہوئے اے اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک صالح اور محبت والے رشتے عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا. اللہ ہمارے جو رشتے دار والدین اور جو بھی رشتے دار مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما. اللہ ان کے حقوق میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، اور خزانے غیب سے اللہ ان کو نوازش فرما دے، اور ہم سے قیامت کے دن کو راضی فرما دے. اللہ ہم سے معاوضہ نہ فرما. اللہ ان کی بے حساب مغفرت اور درجات بلند فرما. اے اللہ ابھی جن کے بڑے موجود ہیں، والدین موجود ہیں، اے اللہ ابھی ان سے معافی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما. جو غلطیاں، کوتاہیاں، گستاخیاں ہم کر بیٹھے، بے ادبیاں کر بیٹھے، اے اللہ ہمیں ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما. اور تکبر اور غصہ اور حسد اور عجب اور بدنگاہی اور بدگمانی اور بدزبانی اور تمام برے اخلاق سے اے اللہ ہم کو اپنے دل کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تزکیہ کامل کی توفیق نصیب فرما. اللہ تعالی ہمارے قلوب کو اپنی محبت اور معرفت سے بھر دے. اے اللہ جس بھائی بہن کی جو بھی کوئی پریشانی ہو، جو بھی کوئی مسئلہ ہو، اللہ اس کا مسئلہ حل فرما، اور اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما. جو بھی کوئی جائز حاجت ہو الہ العالمین اس کی حاجات کو خزانہ غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ خزانہ غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ خزانہ غیب سے اس کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا الہ العالمین اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، الہ العالمین سب سے بڑی نعمت اے اللہ ہم آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں اے اللہ ہمیں ضرور بھی ضرور عطا فرما کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا اور تو کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں اس خبردار تیرا الہ العالمین اپنا خبردار کر دے اپنی محبت و معرفت عطا فرما دے اپنے عشق کا سمندر ہم کو پلا دے اپنا دیوانہ ہم کو بنا لے بلکہ اللہ ہمیں ایسا دیوانہ بنا لے کہ جو ہم کو دیکھے وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما اے اللہ بہترین اخلاق عطا فرما اور اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک عطا فرما اے اللہ اپنی بیویوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما گھر والوں سے بہترین سلوک اور بہترین اخلاق کی توفیق عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں الہ العالمین ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما الہ العالمین جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما اور ان کے درجات بہت بہت بلند فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته